بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 7 فروری 2016 آج کا جو نیوز پیپر ہے اس میں مجھے ایک نیوز ملی, ایک نیوز, اس نے میرے مائنڈ کو ٹرگر کیا. وہ نیوز یہ ہے آج کے پیپر میں کہ اٹلی کا ایک ایکٹر فلورنس میں ایک تھیٹر میں ایک پرفارمنس دے رہا تھا. اس کو ایکٹنگ کے طور پر یہ بتانا تھا کہ کس طرح اس زمانے میں بہت سے نوجوان فیشن میں پڑ جاتے ہیں, وہ انہیپی ہو جاتے ہیں اور یہاں تک جاتے ہیں کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو یہ سین اس کو دکھانا تھا ایکٹنگ کے طور پر. تو اس نے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا, وہ کر رہا تھا کہ دکھا رہا تھا کہ میں ایک انہیپی نوجوان ہوں اور میں سوسائڈ کر رہا ہوں. لیکن کوئی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی, اس کی کوشش یہ تھی کہ بالکل ریئل لگے اس کا فیل, اس لیے اس نے عام طور پر لوگ ریوائیور لے کے مار لیتے ہیں اپنے, تو اس میں وہ ریئلٹی نہیں آتی تھی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بلٹ ہی نہ ہو. تو سوسائڈ کو ریئل بتانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا. لیکن کوئی ٹیکنیکل غلطی ہو گئی اور وہ پھندا اس گلے میں پھنس گیا, یہاں تک کہ وہ مر گیا, ہوا وہ اسٹیج ہی پہ مر گیا. اس کا نام تھا شوماخر, اس کی ایج تھی 27. یہ آج کی خبر ہے آج کے پیپر میں. اس سے میرا مائنڈ ٹرگر ہوا اور میں سوچنے لگا. تو میں میرے سامنے آیا کہ یہ جو ہوا یہ ریسٹریٹ کر رہا ہے لائف کو, انسان کی لائف کو. میں نے کہیں دیکھا تھا کہ سکسیس اینڈ فیلئر بوتھ آر میٹر آف 30 سیکنڈ, سکسیس اینڈ فیلئر بوتھ آر میٹر آف 30 سیکنڈ, یعنی ایک لمحہ, ایک مومنٹ آتا ہے, ایک مومنٹ آتا ہے, بٹ ڈیسائڈنگ مومنٹ. اسی وقت آپ یہ اگر رانگ ڈیسیژن لے لیں تو فیل ہو جائیں گے, اگر رائٹ ڈیسیژن لے لیں تو آپ سکسیسفل رہیں گے. یعنی بہت تھوڑا وقت دیتا ہے, زندگی کا جو پروسیس ہے بہت ہی تیز پروسیس ہے, بہت ہی ریپڈ پروسیس ہے. تو آپ کو صرف 30 سیکنڈ کا موقع دیتا ہے, وہ اسی میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے, اسی میں پھر آپ کے پوری لائف کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو وہ آدمی جو تھا شوماخر, جس کی عمر ابھی 30 سیکنڈ تھی, اس کو ایک لمحہ آیا تھا جبکہ وہ صحیح ڈیسیژن لے سکتا تھا, غلط بھی لے سکتا تھا, لیکن اس نے کسی وجہ سے غلط ڈیسیژن لے لیا اور مر گیا وہ نوجوانی کی عمر میں. یہ ہر آدمی کی زندگی کا معاملہ ہے, ہر آدمی. مثال کے طور پر دیکھیے, جرمنی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا اڈولف ہٹلر, بہت ہی زبردست آدمی تھا وہ. اب اس کی اسپیچ سنیے, اس کی آواز کتنی زبردست آواز ہے, بہت زبردست آدمی تھا. اس کی کتاب جو ہے مائی اسٹرگل انگلش میں, اس کو آپ دیکھیے, تو بہت ہی زبردست آدمی تھا وہ. لیکن ایک اس کی زندگی میں ایک موقع آیا جب کہ اس نے غلط ڈیسیزن لے لیا. اس نے یہ لے لیا کہ جو اس کا گول ہے, جو اس کا ٹارگٹ ہے, وہ اس کو مل سکتا ہے صرف وائلنس کے ذریعے, گن کے ذریعے. ایک لمحہ ایسا آیا تھا اس کی زندگی میں, آپ پڑھیے اس کی مائی اسٹرگل. تریتیہ کیا ہوا کہ وہ لڑائی چھیڑ دی, اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں انوالو ہو گیا وہ. لیکن کیا ہوا کہ وہ بری طرح سے فیل ہوا اور آخر میں وہ بنکر میں تھا, بنکر میں اس نے گن چلا کر اپنے کو مار لیا. یہ واقعہ ہوا 1945 میں. اس وقت ہٹلر کی عمر صرف 56 تھی, 56 سال کچھ بھی نہیں. تو اتنا قیمتی انسان پیدا ہوا, کوئی بہت بڑا کام وہ کر سکتا تھا, لیکن ایک غلط ڈیسیزن کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے سوسائڈ پر ہوا. تو ہم میں سے یہ جو بات ہے ریئلٹی آف لائف, میں کہوں گا اس کا تعلق سیکولر لوگوں سے بھی ہے, ریلیجس لوگوں سے بھی ہے. چاہے آپ سیکولر فیلڈ میں ہوں یا آپ ریلیجس فیلڈ میں ہوں, دونوں میں آپ کو ایک مومنٹ آتا ہے, اس وقت آپ کو ڈیسیزن لینا پڑتا ہے. یہ بہت ہی نازک بات ہے. اگر آپ اپنے کو اس راستے پر ڈال دیں جس کا اینڈ فیلئر ہے, کوئی آپ کو بچانے والا نہیں, ساری ہیومینٹی آپ کو نہیں بچا سکتی, ساری ہیومینٹی, سارے انسان آپ کو بچا نہیں سکتے. آپ کو یا ڈومڈ فیلئر, اور آپ رائٹ پاتھ پر اپنے کو چلا دیں تو پھر کوئی آپ کے سکسس روک بھی نہیں سکتا. سارے لوگ مل کر چاہے آپ کے سکسس کو روکنا, تو کوئی روک نہیں سکتا آپ. یہی سچائی سیکولر لائف کے لیے بھی ہے اور مذہبی لائف کے لیے. حتیٰ کہ آپ بہت زیادہ مخلص ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ بہت مخلص تھے, رسول اللہ کے جو ساتھی تھے صحابہ وہ بہت مخلص تھے, ایک ایک شخص مخلص تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الصحابہ تو کل عدول, ہر صحابی عادل تھا. الصحابہ تو کل عدول, تو ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں. لیکن اخلاص کافی نہیں ہے, اٹ ریکوائرز وژڈم. اخلاص کافی نہیں ہے, اٹ ریکوائرز وژڈم. اور دیکھیے, جو آدمی جتنا زیادہ بڑا ہو اتنی زیادہ اس کی نازک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے. جو بڑا آدمی ہو وہ ٹرینڈ سیٹر بن جاتا ہے. جیسے آج میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں میں یہ فتویٰ, تکفیر کے فتویٰ کا چلن کہاں سے ہو گیا. رسول اللہ تو کبھی کوئی کافر نہیں بتایا تھا کسی کو. کافر ڈکلیئر کرنا یہ اللہ کا کام ہے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, کون کیسا ہے اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے نیت پر, انٹینشن پر. آپ نہیں جانتے کسی کی انٹینشن کیا ہے, تو صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے, کسی کو ڈکلیئر کرے کہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. تکفیر کے معنی کہ آپ خدا کے ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں, خدا کے قلم کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو تکفیر آج تک جاری ہے, کیسے ایسے ہوئے؟ مسلمانوں میں آج تک تکفیر کا سلسلہ جاری ہے, حالانکہ تکفیر بلا شبہ اسلام کے خلاف ہے. تو ہوا کیا, حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو کہ دوسرے لوگوں نے ان کا ٹائٹل دیا ہے خوارج. انہوں نے اپنے خوارج نہیں کہا, کبھی خوارج دوسروں کا دیا ہوا ٹائٹل ہے. تو خوارج جو ہے انہوں نے کچھ غلط رائے بنائی, انہوں نے ہر طرح سے لڑائی چھیڑ دی. تو حالانکہ وہ پانچ وقت باقاعدہ نماز پڑھتے تھے, پورے دیندار, پورے معنوں میں دیندار تھے. تو اس وقت کے جو علماء تھے, اس وقت جو ٹاپ کے لوگ تھے, انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ کافر ہیں, خوارج جو ہیں کافر ہیں. بس بتاؤ, یہیں سے تکفیر کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے تکفیر مسلم ورلڈ میں تھی نہیں, اس سے پہلے نہیں تھی تکفیر. اس سے پہلے تبلیغ ہوتی, تبلیغ, نصیحت, دعوت. تو تبلیغ کے بجائے تکفیر کا جو سلسلہ چل پڑا, دیٹ واز انوویشن اور بدع. یہ کب شروع ہوا؟ حضرت علی کے زمانے میں, جو خوارج کو لے کر. کہ جن لوگوں نے اس وقت خوارج کو کافر بتایا تھا وہ بڑے بڑے لوگ تھے, تو وہ بن گئے ٹرینڈ سیٹر بن گئے. اور پھر پوری تاریخ میں تکفیر چل پڑی, آواز تک چلی جا رہی ہے, یہ کافر, وہ کافر, جو کافر. حالانکہ اسلام میں تکفیر کوئی چوائس ہی نہیں ہے, نو چوائس ایٹ آل. آپ کو صرف کرنا ہے کہ آپ تبلیغ کریں, دعوت دیں, نصیحت کریں, سمجھائیں بجائیں, بس اسی کا چوائس آپ کو ہے. آپ کو یہ چوائس ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کی تکفیر کریں, اس طرح سے نہیں چوائس ہے. کسی ایک شخص کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے, کہہ سکتے کہ کافر ہے, نہیں کہہ سکتے, آپ حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقب التوبۃ مال میں غرق, مرنے کے آخری لمحے تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کافر, اور مرتے وقت وہ مومن بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے آپ کا کیا ایکسکیوز ہوگا؟ تو تکفیر کوئی آپشن ہی نہیں کسی کے لیے, بچائے کتنے بڑا عالم ہو وہ. لیکن خوارج کے زمانے میں جن لوگوں نے تکفیر کا سلسلہ شروع کیا, وہ بن گئے ٹرینڈ سیٹر. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لبھی غلطی نے پوری تاریخ کو بگاڑ دیا, ایک لبھی غلطی, کہ لوگ اس وقت سوچتے کہ خوارج بگڑے ہوئے لوگ ہیں, لیکن بگڑے ہیں تو ہمیں نصیحت کرنا ہے, ماننا نہیں ہے ہمیں, ہمیں ان کی تبلیغ کرنی ہے, دعوت کرنی ہے, ان کو قرآن حدیث بتانا ہے. تو ٹرینڈ سیٹر بن گئے. تو کئی لوگ ایسے اسلام کی تاریخ میں ٹرینڈ سیٹر بن گئے, وہ ٹاپ کے تھے. ایک غلطی ان سے ہو گئی, ایک مومن کی غلطی, ایک لمحے کی غلطی, جس غلطی میں بہت بڑی ان کے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی کہ وہ رانگ ٹرینڈ سیٹر بن گئے. اسی میں اتنا بڑا نام جو ہے علامہ ابن تیمیہ کا, انہوں نے کچھ چیزوں پر جو کہ قتل کا فتویٰ دیا, قتل. ایک عرب عالم نے ان کے فتوے کو سروے کر کے بتایا ہے کہ 422 بار انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا, قتل کر دیا. وہ سب عقیدے کی غلطی, وہ کوئی کرائم پر نہیں. 422 بار انہوں نے کہا کہ قتل کر دو. وہ کرمنل آدمی تھا, اس نے ایک بات کہی تھی جو ابن تیمیہ کی حد غلط تھی. تھاٹ کرائم کو اسلام میں شامل کیا کس نے؟ ابن تیمیہ نے. تھاٹ کرائم جو اسلام میں تھا ہی نہیں, تھاٹ کرائم پر اسلام میں تبلیغ ہے, دعوت ہے, سمجھانا ہے. تھاٹ کرائم پر انہیں کہ مار ڈالو. تو انہوں نے فتوی دیے اور 422 بار انہوں نے یہ بات کہی, جو ایک عرب عالم نے اس کو سروے کر کے بتایا. سو ابن تیمیہ بکیم اے ٹرینڈسیٹر, کہ قتل جو ہے صرف کرائم پر نہیں ہے, فزیکل کرائم پر نہیں ہے, بلکہ تھاٹ کرائم پر. یہ جو انکلوڈ کر دیا انہوں نے, یعنی فزیکل کرائم پر سزا تھی اسلام میں. اسلام میں پنشمنٹ جو ہے فزیکل کرائم پر ہے. انہوں نے وہاں کامہ لگا دیا اور کہا کہ تھاٹ کرائم پر بھی سزا ہے. یہ اسلام میں نہیں تھا, یہ ابن تیمیہ نے شامل کیا بعد کے زمانے میں. تو ابن تیمیہ ٹرانسلیٹر بن گئے. تھاٹ کرائم پر قتل کرو, یہ اس کے ٹرانسلیٹر ہیں ابن تیمیہ. ایک لفظ کی غلطی ان سے ہوئی تھی. ہوا یہ کہ وہ شام میں تھے, سیریا میں, وہاں پہ ایک کرسچن تھا, اس نے کچھ ایسی بات کہی رسول اللہ کے بارے میں جو مسلمانوں کے نزدیک غلط تھی. کتابوں میں یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا, یہ بھی غور کیجیے. کتابوں میں یہ بات کلیئر نہیں کہ اس نے کیا کہا تھا, بس یہ کہ اس نے ختم کیا. یہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ آپ یہ تو کہیں کہ ختم کیا ہے اور یہ نہ بتائیں کہ اس نے کیا بات کہی تھی جو آپ کو ختم لگ رہی ہے. بس ختم کیا, شاتم بن گیا وہ. شاتم کو آنے, شاتم کو آنے ابیوز کرنا, لینگویج یعنی لینگویج آف ابیوزمنٹ استعمال کرے وہ. لیکن یہ کیا کہا تھا اسے یہ پتا نہیں, کتابوں میں لکھا ہوا نہیں. تو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی کہ اصحاب المسلول اور اصحاب الرسول, جو رسول اللہ پر شتم کرے اس کو تلوار سے مار ڈالو. تو شتم اگر بالفعل سے کیا ہو تو وہ تو ایک بلیف کی بات ہے, ایک آئیڈیا کی بات ہے, ایک تھاٹ کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. تو پھر آپ مار نہیں سکتے اس کو, اس کو آپ سمجھائیں گے, تبلیغ کریں گے, دعوت دیں گے. تو تھاٹ کرائم پر انہوں نے کہا تو اس کو تلوار سے مارو. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ابن تیمیہ اس شخص سے ملے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مل کر کے سمجھایا بجھایا, اس کا کوئی ثبوت نہیں. بس کتاب لکھ دی انہوں نے اور فتویٰ دے دیا انہوں نے. تو ابن تیمیہ بکیم ٹرینڈ سیٹر ان دس ریگارڈ. تو کیا ہوا, ایک لمحے کا ان کو خبر سنی انہوں نے کہ اس نے شتم کیا اور فوراً فتویٰ دے دیا بغیر اس کی چھان بین کیے. تو یاد رکھیے, چاہے سیکولر لائف میں آپ ہوں یا مذہبی لائف میں ہوں, ایک بہت ہی کرشل لمحہ آپ کی زندگی میں آتا ہے. وہ لمحہ آپ کو صرف 30 سیکنڈ دیتا ہے. 30 سیکنڈ میں آپ کو فیصلہ لینا ہے, ادھر کا ہے ادھر کا, اور بہت ہی کروشل ہوتا ہے کیونکہ پوری لائف اس میں جھونک اٹھتی ہے. پوری لائف کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ آدمی کامیاب یا ناکام. تو لائف بہت ہی زیادہ کروشل ٹیسٹ ہے. لائف یعنی بہت لمبی مدت نہیں ملتی جینے کے لیے آدمی. جیسے میں نے بتایا کہ ہٹلر جو تھا بہت ہیلدی آدمی تھا, بہت زبردست اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, ہیلدی بھی تھا, اور 57 کی عمر مر گیا. کتنی کم لائف ملتی ہے آپ کو. ابھی آپ بچے تھے, پھر نوجوان ہوئے, پھر آپ بڑے ہوئے, 10-20 سال اور رہے, اس کے بعد ختم. تو آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا زندگی کے معاملے میں. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ بی انوسنٹ ایز اے پیجن, بی انوسنٹ ایز اے پیجن اینڈ بی الرٹ ایز اے سرپنٹ. بی انوسنٹ as a pigeon and be alert as a serpent. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ایڈوائس ہے انسان کے لیے, بہت زبردست ایڈوائس. آپ کتنے ہی مخلص ہوں, کتنے ہی سنسیئر ہوں, کتنے اپنے خیال سے آپ کتنے سچے آدمی ہوں, لیکن آپ اگر غلطی کر گئے, اس 30 سیکنڈ کو آپ نے کھو دیا, تو پھر آپ گئے, یا تو وہیں پر آپ کا ڈیریلمنٹ ہو جائے گا, ڈیریلمنٹ, یا پھر رائٹ پاتھ آ جائیں گے آپ. اسی بات کو ایک صحابی نے ایک الیگریکل لینگویج میں اس طرح بتایا ہے کہ اگر تم ایک ایسے راستے سے گزرو جہاں تھارنے بشز ہوں, کاٹے دھار جھاڑیاں ہوں, دونوں طرف پتلا سا راستہ ہے اور دونوں طرف تھارنے بشز ہیں, کاٹے دھار جھاڑیاں, تو آپ کیا کریں گے؟ ادھر بھی کاٹا, ادھر بھی کاٹا, ادھر سے ادھر جھکے تو کاٹا, ادھر جھکے تو کاٹا, تو آپ کیا کریں گے؟ تب بہت سوال سوال کے نکلیں گے, بہت سوال سوال کر, بہت ہی کیئرفل طریقے سے نکلیں گے, یہاں تک کہ آپ اس کے راستے کو پار کر لیں گے. تو لائف ایسے ہی ہے کہ لائف جو ہے ایک بہت ہی زیادہ یعنی ایک کروشل ایک راستہ ہے, اسے گزرنا ہے, اور دونوں طرف الجھانے والی باتیں ہیں, دونوں طرف کمپٹیشن ہے, دونوں طرف ڈیریلمنٹ کے چانسز ہیں, دونوں طرف ڈسٹریکشن کے چانسز ہیں, دونوں طرف غلطی کرنے کے چانسز ہیں. تو آپ بہت ہی زیادہ الرٹ ہونا پڑے گا, بہت ہی الرٹ ہو کر چلنا پڑے گا تاکہ آپ اینڈ تک پہنچ جائیں. بہت ہی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بہت ہی انوکھی مثال. رسول اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے مشن شروع کیا 610 AD میں, وہاں آپ 3 سال رہے, پھر مائگریٹ کر کے وہاں حالات بہت آپ کے لیے سخت ہو گئے, تو آپ کو انڈر کمپلشن مائگریٹ کرنا پڑا, انڈر کمپلشن. تو آپ مدینہ میں سیٹل ہو گئے, تو مدینہ میں یہ لوگ گئے تھے آپ اور آپ کے صحابہ, تو ان کا کچھ بھی نہیں تھا, کوئی سورس آف انکم نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں, تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو سب کچھ دیا. اس میں دو آدمی نے لیڈرشپ کا رول ادا کیا تھا, لیڈرشپ, ایک تھے صاحب دین معاذ, ایک تھے سعد بن عبادہ, سعد بن عبادہ دو مدینے کے اس وقت لیڈر تھے, یعنی ٹرائبل لیڈر, بہت ساتھ دیا انہوں نے, بہت زیادہ ساتھ دیا دونوں نے, اور بہت زیادہ یعنی اسلام میں اتنا زیادہ انہوں نے سپورٹ دیا کو انصار کہہ گئے. لیکن کیا ہوا, ایک کچھ ٹائم آیا سعد بن عبادہ کے لیے, رسول اللہ کے وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ کون خلیفہ ہو, آپ کی جگہ پر کون لیا جائے. تو یہاں پر سعد بن عبادہ جو تھے ان کی رائے یہ ہو گئی کہ چونکہ مدینہ والوں نے بہت زیادہ سپورٹ دیا ہے, ان کی سپورٹ سے اسلام ری اسٹیبلش ہوا مدینہ میں, یعنی اسلام مدینہ میں جو ری اسٹیبلش ہوا تو اس میں انصار کا ہاتھ تھا, تو انصار کے لیڈر کو خلیفہ ہونا چاہیے, یہ ان کی سوچ تھی. تو اپرنٹلی ہی واز رائٹ, مگر دوسرا بھی گروپ تھا صحابہ کا, وہ کہا تھا نہیں, قرآن میں آیا تھا کہ امر ہم شورا بینہم, یعنی ان کے افیئرز جو ہیں میوچل کنسلٹیشن سے طے ہو گئے, their matter will be settled by mutual consultation. تو وہاں پر جو شورا ہوئی تو شورا میں میجارٹی نے حضرت ابوبکر کے حق میں رائے دے دی, تو وہ خلیفہ بن گئے. تو یہ سعد معاوضہ کو ایکسپٹ نہیں ہوا, انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں, بیعت نہیں کی. تو پورے مدینے میں وہ ایک انوانٹڈ پرسنالٹی بن گئے, انوانٹڈ. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ انڈر کا پرسن, انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے. اس شام میں آپ جانتے ہیں کہ عرب سے ملا ہوا ملک ہے, لوگ بہت آتے جاتے تھے وہاں. اور 11 سال نے بیعت کے 11 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوئی شام میں. تو 11 سال تک انہوں نے بیعت نہیں کی. ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ قتلنا سعد بن عبادہ, یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے ان کی روح قبض کی, یہ نہیں کہا. قتلنا سعد بن عبادہ, کہ آج ہم نے سعد بن عبادہ قتل کر دیا. ایک صحابی, ٹاپ کا صحابی. تو کیونکہ ایک ان کی زندگی میں ایک کروشل مومنٹ آیا, وہاں وہ رائٹ ڈیسیزن نہ لے سکے تو ڈیریٹمنٹ ہو گیا. یاد رکھے, کوئی بھی انسان اس رسک سے بچا ہوا نہیں ہے, اس رسک سے بچا ہوا نہیں ہے. تو ہر لمحہ اس کو الرٹ رہنا چاہیے. وجہ جو واقعہ ہوا شمخر کے ساتھ فلورنس میں, کہ ایک لمحے کا ڈیسیزن نہیں لے سکا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی ہیرو بنتے جا رہا, یعنی وہ اگر اس سین کو پرفارم کر لیتا اچھا تو ہیرو بن جاتا, وہ اچانک ہیرو بن گیا. وہ جو سین دکھا رہا تھا اس سین میں اس کے پلان کے مطابق, اپنے پلان کے مطابق اس نے اگر پورا کر لیا ہوتا اپنا کام تو ہیرو بن جاتا وہ. لیکن ایک سیکنڈ وہ زیرو بن گیا. تو میں بہت زیادہ سوچا اس پر, تو میں نے لگا کہ وہ آدمی ہم کو لیسن دے گیا ہے. ایک لمحہ تمہاری زندگی آئے گا, اگر تم رائٹ ڈیسیزن لیا تو تم ہیرو بن جاؤ گے, رانگ ڈیسیزن لے لیا تو تم زیرو بن جاؤ گے. سیکولر سینس میں بھی ریزسٹنس میں دونوں. کیسا عجیب ہے یہ معاملہ, کیسا عجیب معاملہ. تو زندگی کوئی, دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ شیطان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ تزئین کرتا ہے. تزئین کے معنی ہوتے ہیں جسٹیفائی کرنا, یعنی آپ کو غلط کام کی طرف لے جائے گا اور اس کو بیوٹیفائی کرے گا کہ تو بہت کچھ صحیح کام ہے. تو جتنے بھی انسان نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس کا اس کے پاس ایک سیلف جسٹیفیکیشن ہوتا, یعنی غلط راہ چل پڑا تو وہ اس کو صحیح بتانے کے لیے وہ جسٹیفیکیشن تلاش کرتا. سیلف جسٹیفیکیشن ول ناٹ ورک ان دس ورلڈ آف کوپریشن. سیلف جسٹیفیکیشن ول ناٹ ورک. اس کو یاد رکھیے, اس دنیا میں کبھی بھی کسی کے لیے اپنا خود ساختہ جسٹیفیکیشن کام نہیں آئے گا. یہ بہت ہی زیادہ سخت بات ہے. یہ دنیا جو ہے بنائی ہے کہ خدا نے, پھر اس دنیا میں جو لا آف نیچر ہے وہ چل رہا ہے. اس دنیا میں دوسرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے کمپٹیٹر ہیں. اس طرح کے ایک دنیا میں آپ ہیں, تو کوئی بھی سیلف جسٹیفیکیشن آپ کام نہیں آئے, وہ ورک نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو نو دا ریئلٹی, یو ہیو ٹو ڈسکور دا فیکٹس, یو ہیو ٹو ریئلائز دا سچویشن. without any bias, تب آپ صحیح فیصلہ لے پائیں گے. اگر آپ صحیح فیصلہ نہیں لے پائے, کوئی آپ کے ریسکیو کے لیے آنے والا نہیں, کوئی آپ کے ریسکیو کے لیے آنے والا نہیں. یہ بہت ہی زیادہ سیریس بات ہے, بہت زیادہ سیریس بات ہے. میں نے پڑھا تھا کہ جو جاپان پر ڈبا گرایا گیا تھا, تو اس زمانے میں ٹیلی گرام سے میسج کنوے کیا ہوا کرتا تھا. تو یو ایس ایڈمنسٹریشن نے ایک ٹیلی گرام بھیجا جاپان کے گورنمنٹ کو, جاپانی گورنمنٹ کو. تو اس وقت جاپان والے انگلش بہت اچھی نہیں جانتے تھے, اب تو بہت اچھی جانتے ہیں انگلش. تو ٹیلی گرام کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی. ٹیلی گرام میں بتایا تھا انہوں نے کہ تم فوراً ڈکلیئر کرو سرنڈر کو, ورنہ ہم ایٹم بم تو آپ گرا دیں گے. ٹیلی گرام میں کہا گیا تھا جاپان کی گورنمنٹ کے لیے, یہ بشد دیا گیا تھا کہ تم فوراً سرنڈر کا اعلان کرو, سرنڈر کرو فوراً, نہیں تو ہم تمہارے پر ایٹم بم گرا دیں گے. تو جاپان کے جو اس وقت جو گورنمنٹ جو لوگ تھے وہ بہت اچھی انگلش نہیں جانتے تھے, تو وہ پڑھ نہیں پائے اس کو. میں اپنے آپ میں ایک ریسرچ کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو. آدم گڑھ میں تھا تو ایک ماسٹر تھے, وہ گھر گئے ہوئے تھے, تو وہ چھٹی اپنی بڑھانا چاہتے تھے. وہ گئے تھے پھر چھٹی بڑھانا چاہتے تھے کہ میں نہیں آ پاؤں گا, تو وہاں سے ٹیلی گرام بھیجا انہوں نے. اس ٹیلی گرام کو مدرسے والوں نے کیا پڑھا کہ امی جان چیکڈ می, امی جان چیکڈ می. میں وہاں گیا دیکھا تو اس ٹیلی گرام کو پڑھ رہے تھے وہ امی جان چیکڈ می. اسے لکھے خیر تھا وہ ایمرجنسی چیکڈ می. جو اصل میں ٹیلی گرام کی ورڈنگ تھی وہ تھی ایمرجنسی چیکڈ می, تو اس کو پڑھا تھا امبی جان چیکڈ می. تو ایک مذاق بن گیا تھا وہ کہ امبی جان کے روکے روکے وہ. تو بہر امریکی کی اس وقت جو امریکہ کا جو گورنمنٹ میں جو لوگ تھے انہوں نے ٹیلی گرام کو صحیح نہیں پڑھا اور سرنڈر کرنے کا اعلان نہیں کیا انہوں نے, اور پھر اس بعد ایٹم بم گرا دیا انہوں نے, دو ایٹم بم. تو دیکھیے وہ ایک لفظ کی غلطی تھی. تو یہ بات انڈیویجل کے لیے بھی صحیح ہے اور نیشن کے لیے بھی صحیح ہے. ایسے دیکھیے امریکہ نے جب صدام حسین کے خلاف لڑائی چھڑی تھی جس کو کہتے ہیں گلف وار, تو تقریباً 1.5 سال پہلے ٹائپس آف انڈیا میں لکھا تھا کہ امریکہ اگر اٹیک کرے گا تو اس کے لیے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بن جائے گا. 1.5 سال پہ چھپا ہوا یہ, لیکن جو امریکہ کا جو تھنک ٹینک تھا اس نے کسی پوائنٹ کو لے کر کے کہا کہ نہیں گو اہیڈ, اور شروع کر دیا انہوں نے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ $3 trillion خرچ کے بھی امریکہ کو کوئی جیت نہیں ہوئی. صدام حسین کو مار کے اس سے بڑی اس وقت جو وہاں رول ہے وہ صدام حسین سے بھی سخت امریکہ کے لیے. تو سپر پاور کی غلطی بھی, سپر پاور بھی اگر غلطی کرے تو اس کو پرائز دینی پڑتی ہے, پرائز دینی پڑتی ہے. تو یہ معاملہ دنیا کے لیے بھی ہے, آخرت کے لیے بھی ہے. اب آخرت کی کامیابی جو ہے اس کو قرآن میں بتایا گیا ہے کیسے ہوتی ہے. ذالک جزاء من تزکا, جنت ملے گی اس کو جو اپنا تزکیہ کرے. جنت ملے گی اس کو جو اپنا تزکیہ کرے. تزکیہ کا مطلب ہے اپنے کو پیوریفائی کرنا. ون ہو پیوریفائز ہز سول. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی غلطیاں لوگ کرتے ہیں, اس کے لیے پاس جسٹیفیکیشن ہوتا ہے, جسٹیفیکیشن ہوتا ہے. تو بڑی بڑی غلطی بھی کر سکتا ہے آدمی, خود ساختہ ایک سیلف اسٹائل جسٹیفیکیشن کو لے کر کے. تو ایک سیکنڈ میں ادھر اس کا کیس ہو سکتا ہے, اس کے لیے ادھر ہو سکتا ہے. تو تزکیہ جو ہے, تزکیہ وہ کوئی تصدیق پڑھنے کا کام نہیں ہے. آپ تصدیق پڑھے تزکیہ ہو جائے گا. اپنے مائنڈ کو ری انجینئر کرنا, اپنے سول کو پیوریفائی کرنا, اپنی زندگی کو ری اورینٹیشن دینا, یہ ہے تزکیہ. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ آپ پاس آتا ہے, ایک مومنٹ ایسا آتا ہے جس میں آپ کو فوراً کے فوراً ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. وہی پر یا تو آپ کا ماحول بگڑ جائے گا یا ماحول صحیح ہو جائے گا. پوری تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. جیسے کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے ایک مثال دی ان کو کہ گاندھی جی گئے ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کلر کانشیس بہت تھے وہ لوگ, یعنی بلیک کو وہ انسان نہیں سمجھتے تھے, اور گاندھی بلیک ریس سے تعلق رکھتے تھے. ایک وقت ٹرین میں وہ فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھ گئے, وہاں سب وائٹ ریس کے لوگ تھے, انگریز یہ تھے بلیک. تو انہوں نے کمپلینٹ کی ٹکٹ چیکر سے, اور ٹکٹ چیکر نے ان کو ایک چھوٹے اسٹیشن میں جا گاڑی رکی, تو ان کو زبردستی تقریباً دھکا دے کر نکال دیا باہر. معمولی چھوٹا اسٹیشن تھا, وہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. سردی کا موسم تو ڈھیکل کے نکال دیا. چہرے کے بہت زیادہ ایک ظلم کا واقعہ تھا. تو اس وقت ایک بہت ہی زبردست لمحہ آیا گاندھی جی کے لیے, یعنی کہ انگریز جو ہیں انہیں مجھے انڈیا سے نکالنا ہے, کیونکہ انڈیا میں بھی یہی چلا ہے, انڈیا میں بھی اس وقت یہی چل رہا تھا. لیکن اس وقت گاندھی کو کریڈٹ جاتا ہے, بہت بہت کریڈٹ, کہ انہوں نے نگیٹو سائڈ پہ نہیں گئے, وہ پازیٹو سائڈ میں گئے. وہ جسے سبھاش چندر بوس چلے گئے نگیٹو سائڈ میں, کل کرو, گیو می بلڈ اینڈ آئی ول گیو, ان کا نعرہ تھا گیو می بلڈ اینڈ آئی ول گیو یو فریڈم. تو انہوں نے نکالا کہ انگریزوں کو مارو, انگریزوں کو مارو. لیکن گاندھی نے یہ نہیں سوچا مجھے انگریزوں کو مارو, بلکہ پیسفل ایکٹیویزم, بجائے وائلنٹ ایکٹیویزم کے انہوں نے ڈیسیزن لیا, انہوں نے چوائس لیا پیسفل ایکٹیویزم کا. اور وہاں سے آئے انڈیا, انڈیا میں انہوں نے کانگریس کی لیڈرشپ والی اور یہاں نعرہ دیا, یعنی سبھاش چندر بوس کے نعرے کو ختم کر دیا. انہوں نے نعرہ دیا کہ نان وائلنٹ ایکٹیویزم, اہنسا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے. تو گاندھی پر وہ اس سیشن پر جہاں ان کو گرایا گیا تھا, ایک مومنٹ آیا تھا. اس وقت وہ نیگیٹو سائڈ میں جا سکتے تھے اور سبھاش چندر بوس بن جاتے, وہ اور رائٹ سائڈ میں گئے تو وہ شانتی کے پرتیک بن گئے. تو یہ بات سیکولر لائن میں بھی ہے اور مذہبی لائن میں بھی ہے کہ دنیا, آپ جانتے ہیں کہ دنیا ایک کمپٹیشن کی جگہ ہے, چیلنج کی جگہ ہے, یہاں طرح طرح ڈفرینسز ہیں, طرح طرح کے ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. وہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے بہت ہی کروشل مومنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی اختلاف آیا, کوئی ٹکراؤ ہو گیا, کوئی اختلاف ہو گیا تو اس وقت آپ کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے, اختلاف کی آگ بھڑک گئی آپ کے اندر. تو اس وقت آپ اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے, اور ٹھنڈا کر کے آپ کو بہت ہی کول مائنڈ ہو کر ایک ڈیسیزن لینا ہے, ٹھنڈے دل سے لینا ڈیسیزن, کیونکہ وہی تو لمحہ جب کا ڈیریلمنٹ ہو سکتا ہے. اپنے کو ڈیریلمنٹ سے بچا کر کے اپنے کو رائٹ پاتھ پر رکھنا ہے, تب آپ سکسیسفل رہیں گے. اسی لیے کسی نے کہا جو میں نے عرض کیا اس سے پہلے کہ سکسیس اینڈ فیلئر بوتھ اور میٹر آف 30 سیکنڈ. تو ہم آپ جو ایک مشین چلا رہے ہیں, اور ہر انسان کا ایک مشن ہوتا ہے, ہمارا آپ کا نہیں ہے, ہر انسان ایک مارا مشن ہے, ہر انسان کا ایک مشن ہوتا ہے. کوئی آدمی مشن کے بغیر جی نہیں سکتا, مشن کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا. جس طرح سے گاندھی کا مشن تھا, ہٹلر کا بھی ایک مشن تھا, اسٹالن کا بھی ایک مشن تھا. یعنی اسٹالن, ہٹلر, گاندھی سب کا ایک مشن تھا, اگرچہ فیلڈ الگ الگ تھی. تو ہم میں ہر شخص کا ایک مشن ہے. تو مشن آپ کہاں چلا رہے ہیں, کسی ویکوم میں نہیں چلا رہے ہیں, کسی آئی لینڈ میں نہیں چلا رہے ہیں, اسی سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. ہم اپنا مشن اسی سوسائٹی میں چلا رہے ہیں. ایک کلیکٹو لائف ہے, اسی قدر ہم بھی ہیں, ایک حصہ اس کا ہے. تو ہر صبح ہر شام دوسروں سے ہمارے معاملات پیش آتے ہیں, اس میں ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. وہ جو ڈفرینس کا لمحہ آتا ہے وہ بہت کروشل ہوتا ہے. اس کو آپ کو وہ ایک کرائسس ہوتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے بڑا آرٹ جو ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ, سب سے آرٹ آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ ہے. اگر آپ کرائسس کو مینج کر لیں تو آپ سکسیسفل ہیں, مینج نہ کر سکیں آپ کا کیس فیلئر کا کیس ہے. تو ہم میں ہر شخص کو آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ سیکھنا ہے. ہمارا کوئی سیلف جسٹیفکیشن, کوئی خود ساختہ سوچ کام نہیں آئے گی, ورک نہیں کرے گی. تو یہ ہے میرا آج کا میسج آپ سب لوگوں کو, جو لوگ یہاں ہیں, جو یہاں نہیں ہیں, میری آواز تو پہنچے گی انشاءاللہ ان کو سب کو, کہ آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ سیکھیے. سب سے زیادہ کرشل ٹیسٹ انسان کا یہی ہے جب اس کی ذہن میں کرائسس ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم آپ اس ٹیسٹ میں پورے اتریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
Okay, we'll start with the question answer session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. پرانا یہ سوال دلی سے آیا ہے مس نغمہ صدیقی کا, اور انہوں نے لکھا ہے, I tried to give age of peace to someone. They replied that they do not want propaganda material. I could not reply appropriately. What should I have done? Please advise.
دیکھیے, ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر طرف لوگ پروپیگنڈا مٹیریل لے کھڑے ہوئے ہیں دینے کے لیے. تو 99% وہ لوگ ہیں, 1% آپ ہیں. تو آپ کو الگ کر کے دیکھے وہ بڑا مشکل کام ہے. تو بار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو یہی کہیے کہ فیصلہ کیجئے دیکھ کر کے, بغیر دیکھے نہیں. آپ جس دنیا میں ہیں اس دنیا کو آپ کو جاننا پڑے گا تاکہ آپ غلط فیصلے سے بچیں. تو آپ کو ہم صرف یہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے بنائیں دیکھنے کے بعد. باقی یہ کہ ہم دنیا میں کسی کو روک رہے ہیں, سکتے کو ایسا کہے آپ, وہ کہنے کا رائٹ رکھتا ہے. آپ کا رائٹ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ پڑھنے کے بعد رائے بناؤ, پہلے مت بناؤ. یہ میری سمجھ میں آتا ہے.
مولانا اگلا سوال چنئی سے بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے, اور انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سیلف جسٹیفائڈ ایکشن اور نان سیلف جسٹیفائز بیسڈ ایکشن میں کیسے ہم فرق کریں؟ کیا ایگو بیسڈ ایکشن ہی سیلف جسٹیفائڈ ایکشن ہے؟ اس کو واضح کریں.
دیکھیں, سیلف جسٹیفائڈ ایکشن جو ہے وہ ایک کمی ہوتی ہے آدمی کے اندر انٹراسپیکشن کی. آدمی اپنی غلطی کو ڈسکور کرنے کا اس کے اندر اسٹرانگ جذبہ نہیں ہوتا, میں بی آئی ایم رانگ. یہ ہونا چاہیے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, تب وہ سوچے گا, ڈسکس کرے گا, اسٹڈی کرے گا. اس پروسیس سے گزر کر کے جو رائے بنائے گا وہ آدمی, وہ صحیح رائے ہوگی, تو اگر رائٹ جسٹیفیکیشن. لیکن اس پروسیس گزرے بغیر اگر آدمی انسٹینٹلی ایک ڈیسیزن لے لے تو وہی ہوتا ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ سیلف جسٹیفائڈ جسٹیفیکیشن. یعنی پورا حالات کا پورا جائزہ لے کر کے ایک رائے بنانا. ایک ہے حالات کا جائزہ لیے بغیر بس اس سوچ کے تحت کہ میں تو صحیح کروں گا جو کر رہا ہوں, میں کہاں غلطی کر سکتا ہوں. اس لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں انٹراسپیکشن پر, جس کو مذہب میں کہا جاتا ہے محاسبہ. محاسبہ انٹراسپیکشن, ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں یعنی اپنے کو ہمیشہ ایگزامن کرنا چاہیے, ایگزامنیشن ری ایگزامنیشن کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنی غلطی کو آپ جان لے. یہ بہت ہی ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے, چاہے ریجر سے سیکولر, دونوں کے لیے ضروری ہے. ریجر سے سیکولر کا فرق نہیں پڑتا, دونوں کے کرنا ہے کہ وہ محاسبہ کرے, انٹراسپیکشن کرے. یہ جاننے کی کوشش کرتا رہے کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ہر آدمی کا, ہر آدمی کو یہ کرنا ہے, چاہے وہ سیکولر ہو یا ریلیجس ہو. اس کے بغیر رائٹ تھنکنگ نہیں پیدا ہو سکتی.
مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے دانش فضل صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ہاؤ کین وی ڈیولپ آر سیلوز اور آر مائنڈ سو الرٹ دیٹ وی کین ریسپونڈ پازیٹیولی ٹو ڈیلیکیٹ سچویشنز, پلیز ایڈوائز.
میں تو سوچتا ہوں کہ یہ بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے, بہت آسان بھی ہے, بہت مشکل بھی ہے. یعنی آدمی اگر اس کے اندر وہ جو میں نے کہا کہ محاسبہ انٹراسپیکشن ہو تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. لیکن اگر محاسبہ یا انٹراسپیکشن نہیں ہے تو وہی چیز مشکل بن جائے گی. بیسک بات سوچنے کی یہ ہے کہ فیصلے کا اختیار مجھ کو نہیں ہے, ایکسٹرنل جو فیکٹرس ہیں ان کو ہے. جیسے جس آدمی نے جو میں نے قصہ بتایا شو آخر کا, تو اگر وہ غلطی کرے تو فیصلے کا اختیار اس کے پاس چلا باقی نہیں رہتا, دوسرا ایکسٹرنل فیکٹر چلا جاتا ہے. شو آخر اگر غلطی کرے تو فیصلے کا اختیار چلا جائے گا ایکسٹرنل فیکٹرس کو. جب تک غلطی نہیں کرتا تب تک اختیار اس کے اپنے پاس ہے. یہ بہت ہی رسکی پوزیشن ہے, آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا پڑے گا, مجھے بچ نہیں سکتا ہوں.
مولانا اگلا سوال اجمیر سے ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب کائنڈلی ایکسپلین حدیث وچ سیز ڈونٹ ٹچ دی قرآن انلیس یو آر طاہر دیٹ از کلین فرام امپیورٹی. مولانا صاحب دس از امپورٹنٹ فار آل آف اس ایز دس از اے کامنلی آسک کوشچن بائی پیپل وین وی ڈسٹریبیوٹ دی قرآن. How should we respond to such comments?
دیکھیں یہ بالکل غلط مسئلہ ہے, اس کا اسلام میں کوئی بیس نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. کہ وضو کر کے قرآن چھوڑنا ہے, یہ ہے نہیں اسلام میں. وضو کے بغیر قرآن نہیں چھوڑ سکتے, یہ اسلام میں نہیں. یہ مسئلہ بات کو بنایا گیا ہے. اور بیس کیا ہے؟ ایک بالکل غلط بنیاد. قرآن میں کہا تھا لا یمسو الا المطہرون, قرآن کو چھوتے ہیں صرف پاک لوگ. یہ چھوتے ہیں یہ تو ایک خبر ہے, یہ حکم تو ہے نہیں کہ پاک ہو تو چھو قرآن. یہ کہاں خبر, حکم تو ہے نہیں, انشاء تو ہے نہیں. وہ تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ ایک واقعہ جو ہو رہا ہے اس پر اس کو اپلائی کریں. تو وہ ہو رہا ہے کس پر؟ وہ فرشتوں پر. ایسا نہیں کہ فرشتے وضو کے قرآن چھوتے ہوں, وہ پاک ہے, وہ آلریڈی پاک ہے. وہ تو اللہ سے قرآن کا کلام لے کر کے اترتے تھے, جو فرشتے اترتے تھے اس کا ذکر ہے یہاں پر. تو کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کو وضو کرو تب چھو, یہ ہے ہی نہیں. بالکل بیسلیس فتوا ہے یہ, بیسلیس. تو یہی بات ہے, بہت سے فتوے غلط ہو گئے بیسلیس قسم کے, غلط فتو بروار ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی فتوا دے یا نہ دے, آپ دیکھیں کیا قرآن حدیث میں یہ بات ہے, نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے, وہ انوویشن ہے. تو میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فتوے کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں حدیث میں, جو آیت کوٹ کی آتی ہے اس کا کوئی تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ اف سیٹن کین پرووائڈ جسٹیفیکیشن فار اینی رانگ تھاٹ then how should we be alert like a serpent.
دیکھیے اللہ نے آپ کو جو عقل دی ہے وہ عقل بہت ہی بڑی ہے, بہت بڑی عقل. ایک رپورٹ آئی تھی ایک بہت ہی ابھی حال میں کہ جتنی انفارمیشن ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ساری انفارمیشن, تام انسائکلوپیڈیا, سب کتابیں ہر لینگویج کی سب بھری ہوئی, یونیورسل انفارمیشن. تو ایک ریسرچ آئی تھی کہ جتنی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے اس کے 10 گنا انفارمیشن انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے, ان ٹرمس آف کیپیسٹی, ان ٹرمس آف پوٹینشیل, 10 گنا. اتنا بڑا دماغ آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس سے آپ انالیسس کیجیے, چیزوں کو انالائز کیجیے. جب اتنا بڑا دماغ ہے تو کیا مشکل ہے چیزوں کا کو ایگزامن کرنا, چیزوں کو انالائز کرنا, کچھ مشکل نہیں ہے. میں حیران تھا کہ اتنی معلومات انٹرنیٹ پر ہے کہ جو چاہیے مل جائے گا, جو چاہیے مل جائے گا. مثلا میں ایک مرتبہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے گاؤں میں چھوٹا سا پل ایک ہے, میں جو بہت ہی ایک چھوٹا گاؤں تھا ہمارا جہاں پیدا ہوئے تھے, چھوٹا گاؤں, چھوٹی ندی, اس پر چھوٹا ایک پل. تو میں جانا چاہتا ایک پل کب بنا تھا, کس ایئر میں. تو میں اس کو چاہتا ایک نان ایونٹ, اس پل کو میں ایک نان ایونٹ سمجھتا تھا, کیونکہ چھوٹا گاؤں, چھوٹی ندی اور چھوٹا پل, وہ بھی مل گیا مجھے 1936 میں پل بنا تھا. وہ اتنے بے شمار معلومات بھری ہوئی ہیں, اس سے بھی زیادہ پوٹینشیلی آپ کے مائنڈ میں. جب مائنڈ کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے تو بس تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی بات کو سمجھنا, مائنڈ کو اپلائی کر کے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ نواز ظفر صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے, ایز وی نو دیٹ سیٹن آلویز ٹرائی ٹو انفلوئنس آر تھاٹس اینڈ پرومپٹ اس ٹو ٹیک رانگ ڈیسیژنس اینڈ 30 seconds پیریڈ از ویری کروشل اینڈ شارٹ ٹو اسکروٹینائز آر تھاٹس. In that case, I think it is only God's help which can save us from taking wrong decisions, and so we should always seek help from God in order to save ourselves from wrong decisions. Maulana sahab, please correct me if I am wrong.
آپ نے صحیح کہا, یہ تو حدیث میں ثابت ہے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہنا چاہیے. یہ تو صحیح بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. پیغمبر بھی ہر وقت دعا کرتے تھے, ہر وقت دعا کرتے تھے. تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آدمی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ دعا کرتا رہے, کرتا رہے. جی ہاں, بالکل صحیح کہا آپ نے.
مولانا اگلا سوال جموں سے بھیجا ہے عبید امتیاز صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, why are most of intellectuals, thinkers, scientists, writers so unmindful of God and hereafter despite being so intelligent? They rather make fun of hereafter and the religion. Are these people fake intellectuals? What is your comment about this?
دیکھیے, بات صحیح نہیں ہے کہ unmindful ہے, اس کو میں نہیں مانتا. ہر آدمی کا سب سے بڑا جو سینٹرل تھاٹ ہے وہ یہی ہے, خدا. خدا ہر آدمی کے مان میں بسا ہوا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, نیوٹن سے پوچھا گیا کہ تو خدا پر یقین کرتے ہو, تو اس کے کمرے میں وہ نقشہ بنا ہوا تھا سولر سسٹم کا, سولر سسٹم کا نقشہ, میپ. تو اس بات دیکھو کتنا کمپلیکس سسٹم ہے سولر سسٹم, یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے آپ بغیر خدا کے؟ نیوٹن نے کہا تھا. سر جیمز جین بہت بڑا ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا, اس نے کتاب لکھی ہے مسٹیریس یونیورس. اس نے خدا کو سائنٹیفک فریم ورک میں بتانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد الفرڈ ہال کی کتاب ہے انٹیلیجنٹ یونیورس, اس میں دکھایا کہ یونیورس میں اتنا زیادہ انٹیلیجنس ہے, اتنا انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ ہے یہ یونیورس کہ مانے بغیر چاہ رہی کہ اس کا ایک ڈیزائنر ہے, ایک خدا ہے. تو میرا جو اسٹڈی ہے, تمام سائنٹسٹ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کوئی بھی سائنٹسٹ اتھیسٹ نہیں تھا. اتھیسٹ جو ہے ہوتے ہیں فلاسفرس, کوئی بھی بڑا سائنٹسٹ اتھیسٹ نہیں تھا. اگناسٹک ہو سکتے ہیں ان میں, لیکن اتھیسٹ نہیں ہوئے. تو بس, تو آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے, آپ کا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں. سائنس کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے, تو لیٹسٹ جو پوزیشن ہے سائنس کی, لیٹسٹ پوزیشن وہ یہ ہے کہ یونیورس کے بارے میں وہ کہتے ہیں, دیر از انٹیلیجنٹ ڈیزائن ان دا یونیورس, دیر از این انٹیلیجنٹ ڈیزائن ان دا یونیورس. یہ لیٹسٹ پوزیشن ہے سائنس کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ, سوکال مذہبی لوگ جو خدا کو مانتے ہیں, ان کی عملی زندگی کیا ہے؟ زندگی بہت زیادہ دور ہے. آپ کسی مسجد چل جائیے, ایک ابھی آپ آج ہی تجربہ کر لیجیے, کسی مسجد میں نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد جب لوگ نکلے تو ان کے ساتھ نکلیے آپ. کوئی آدمی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوگا, خدا کے جنت کی بات نہیں کر رہا ہوگا, بس بزنس کی, دنیا کی, ادھر ادھر. تو کیا نماز, کیا مسجد؟ تو دیکھیں, یا تو مذہبی لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, نان ریلیجس لوگ ہوں, سب جو ہیں سب کا سول کنسرن کیا ہے؟ پیسہ, مٹیریل اچیومنٹ. بس تو ماننے والے نہ ماننے کا فرق نہیں ہے, یہ ماننے والے بھی وہی ہیں جہاں نہ ماننے والے. یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. ان امیجیٹ گین جو ہے, دیکھیے سب سے بڑا چیز ہے امیجیٹ گین. ہر آدمی جو ہے فیسنیٹ ہوتا ہے امیجیٹ گین سے, چاہے سو کال مرید ہو یا ریلیجس لوگ ہو, سب امیجیٹ گین میں پھنسے ہوئے ہیں. تو امیجیٹ گین جو ہے یہ اصل فتنہ ہے, وہ نہیں جو آپ نے فرمایا. جو آج فتنا ہے وہ امیجیٹ گین. آج ہی صبح میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ کیوں لوگ انڈیا کے چھوٹے چلے گئے, کوئی کناڈا, کوئی امریکہ, کوئی یورپ, کیوں؟ انڈیا میں سب کچھ ہے, آج ہی کی بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو یہ سوچ بن گئی ہے کہ باہر پیسہ زیادہ ہے, چاہے ہو جائے نہ ہو, یہ سوچ بن گئی کہ باہر پیسہ زیادہ ملتا ہے, بس بھاگ رہے ہیں. امیجیٹ گین کے لیے بھاگ رہے ہیں, چاہے ریلیجس لوگ ہو یا سیکولر لوگ ہو. تو اصل فتنہ جو ہے امیجیٹ گین کا کانسیپٹ ہے, باقی وہ نہیں جو آپ نے فرمایا.
مولانا اگلا سوال بلال خان صاحب نے بھیجا ہے, انہوں نے اپنی لوکیشن میں لکھی ہے. ان کا سوال ہے کہ آئی ہیو فیئر آف ڈیتھ, فیئر آف ہارٹ اٹیک, نو سلیپ, anger and no patience. مولانا صاحب پلیز ایڈوائز می واٹ شوڈ آئی ڈو.
آپ ہماری کتاب پڑھیے راز حیات. میں کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں پاکستان گیا تو لاہور ایئرپورٹ پر جو ہم اترے تو وہاں کئی لوگ مجھے ریسیو کرنے کے آئے ہوئے تھے لاہور کے. اس میں ایک نوجوان بھی تھا جن کو میں پہچانتا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. تو آپ نے قصہ بتایا اس نے کہ میں ڈپریشن کا شکار تھا, بولا ڈپریشن, تو میں ہاسپٹلائز ہو گیا تھا ڈپریشن کے علاج کے لیے. تو جس زمانے میں ہاسٹل کے بیڈ پر تھا, ہاسپٹل میں تھا, تو ایک آدمی نے مجھے کتاب دے دی راز حیات, وہ میں نے پڑھا. اس کو پڑھتے ہی میں ڈپریشن ختم ہو گیا. میں ڈاکٹر سے کہا پھر میں جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ میں تو اچھا ہو گیا, پر کیسے کتاب پڑھ سکتے؟ تو آپ میری چار کتابیں ہیں اس موضوع پر, آپ پڑھیے اس کو, راز حیات, تعبیر حیات, رانوا حیات, کتاب زندگی. اس موضوع پر چار کتابیں ہیں, آپ ان چار کتابوں کو پڑھیے, پھر سوال کیجیے, تب میں شرح آپ کو دوسری بات اگر ہے تو کہوں گا.
مولانا اگلا سوال ڈاکٹر سفینہ نے بھیجا ہے اجمیر سے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب اگر لوگوں کے دلوں میں سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پریزنٹ ہو تو کیا سوسائٹی کی اصلی اصلاح ہو سکتی ہے؟ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہی شاید ہر ایون کا واحد حل ہے. اس کے بارے میں بتائیں.
ہاں ٹھیک کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اگر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ ہر آدمی کو, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پرائیویٹ آڈینس, ہر آدمی کو پرائیویٹ آڈینس دے گا. اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو یہ دیا وہ دیا, تم نے کیا کیا؟ مثلا تم کو مال دیا, تم کو میں نے فیم دیا, تم کو میں نے پاور دیا, اور تم کو شباب دیا جوانی, تو کیا کیا تم نے. اب غور کیجیے کہ جو اس کو سوچے اگر آدمی, کیسا ہونے والا ہے کہ بھائی کریٹر جو ہے اسے پوچھے گا تو کتنا زیادہ اس کی زندگی میں چینج آ جائے گا. اس میں شک رہے کہ یہ تھاٹ اگر آ جائے تو یہ کلر ہے ہر قسم کی برائی کا.
مولانا انہوں نے ایک اور چیز آپ سے پوچھی ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ہمارا دل کنڈیشننگ کے اثر سے خوف خدا سے خالی ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں.
کیا
ہمارا دل کنڈیشننگ کے اثر سے خوف خدا سے خالی ہو جاتا ہے؟
یہ صحیح ہے, کنڈیشننگ کا ورڈ قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن یہی بات دوسرے لفظوں میں کہی گئی, یہی بات دوسرے میں کہی گئی. تو اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا بہت ہی, یعنی پہلا کام ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈی کنڈیشن کرے, کیونکہ آدمی پیدا ہوتا ہے فیملی میں, وہاں اس کی کنڈیشن شروع ہوتی ہے, پھر سوسائٹی میں, پھر اسکول میں, پھر کالج میں, پھر دنیا میں, تو ہر دن اس کی کنڈیشن ہوتی رہتی ہے. تو جب آدمی کو یعنی میچیورٹی کے ایج آ جائے, جب اس کو سوچ سمجھ آ جائے, تو اس کو پہلا کام بھی کرنا ہے کہ اپنی ڈی کنڈیشن کرے. ورنہ قرآن میں ہے کہ وانتم لا تشرون انتا ہوتا امال کو وانتم لا تشرون, تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے اور تم جانو گے نہیں کہ یہ گمراہی ہے. انتا ہوتا امال کو وانتم لا تشرون, یہی تو ہے, یہی تو کنڈیشننگ. تو ہر آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو یعنی ڈی کنڈیشن انسان بنائے.
اوکے, سو وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ.